حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ مُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
ان آیات سے سورۃ آل عمران کے دوسرے حاف کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا پہلا حاف جو تھا آپ کو یاد ہوگا, اس میں اصل رخ جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا, اور ان میں سے بھی بالخصوص نصارہ کی طرف, عیسائیوں کی طرف تھا, جہاں تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا, اس لیے کہ وہ ایک ابنارمل پیدائش تھی. مقام و مرتبے کے اعتبار سے یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن ان دونوں کی پیدائش کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں گئی کہ وہ ایک نارمل پیدائش تھی, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اب نارمل پیدائش تھی. اور اس پیدائش کی وجہ سے, اور کیونکہ وہ ایک نارمل پیدائش تھی, لہذا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کلمہ کن سے, یعنی اپنے حکم سے ہو جا ہو گیا کے پروسیس سے گزار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی, کہ انسان کی تخلیق کا جو نارمل عمل ہے جو مذکر اور مؤنث نر اور مادہ کے ملنے سے بنتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بالکل برعکس, یعنی بغیر جو میل سیگمنٹ ہے اس کی کنٹریبیوشن کے بغیر پیدا ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا جو ایک بوڑھی اور بانجھ ماں سے پیدا ہوئے. یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ واقعات ایک دوسرے کے برعکس بھی ہیں اور ایک دوسرے سے سملر بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا جو ایک بانجھ ماں سے پیدا ہوئے. یعنی بانجھ ماں وہ ہے کہ جو اووم پروڈیوس نہیں کر سکتے, اور عام بچے کی پیدائش جو ہے وہ سپرم اور اووم کے ملنے سے بنتی ہے. تو حضرت یحییٰ کی پیدائش میں اووم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں سپرم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ پیدا ہو گیا. تو یہ دونوں جو ہیں, یہ دونوں مقامات پر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی ہے, سورہ مریم میں بھی ہے, اور دونوں مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور اس کی حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے. اور سورہ آل عمران کا دوسرا حاف جو تھا وہ مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ خطاب تھا جو مسلمانوں سے شروع ہوا. اب اس کا پہلا حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داریاں, اللہ سے ڈرو, قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرو. یعنی یہ مضامین تھے کہ جو اس سیکنڈ ہاف کے پہلے حصے میں آئے. اب جو ہے وہ, یعنی سیکنڈ ہاف کا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے, اور یہ تقریباً 6 رکوع ہیں کہ جو غزوہ احد سے بحث کرتے ہیں. غزوہ احد کو پہلے ذرا مارک کر لیجئے اپنے ذہنوں کے اندر کہ غزوہ احد جو ہے وہ کہاں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں. ہم سب جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا, اور آپ نے پہلے انفرادی سطح پر دعوت پہنچائی, اور پھر 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں جو آپ کو حکم ملا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے, یہ مکہ کا معروف انداز تھا کوئی اہم خبر لوگوں تک پہنچانے کا, اور آواز لگائی وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. یہ بھی اسی پروٹوکول کا حصہ تھا, صرف اس فرق کے ساتھ کہ عربوں میں جب کوئی اہم خبر کوئی شخص دیتا تھا تو اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے اتار دیتا تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, پھر یہ آواز لگاتا تھا. تو اس میں سے جو ولگر پہلو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا, آپ نے کپڑے نہیں اتارے لیکن آواز لگائی, اونچے مقام پر بھی چڑھے اور آواز بھی لگائی, واہ صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس صبح سے قیامت تھی, کہ تم رات کو سونے کے بعد صبح اٹھو گے جیسے اٹھتے ہو ویسے ہی قیامت کے دن اس گہری نیند یعنی موت کے بعد بیدار کر دیے جاؤ گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی جو دعوت دی اور اس سے مخالفت کا سر عام آغاز ہو گیا. سن 590 میں صحابہ کرام پر تشدد اس حد کو پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی ہجرت کرنے کی, اور تقریباً 100 کے قریب صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی اور ایک داماد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت رقیہ اور حضرت داماد یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے. اس کے بعد سن 790 میں یعنی سن 790 کے آغاز میں جب پریشرائز کیا گیا ابو طالب کو بہت زیادہ کہ تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ڈس آن کرو, لیکن ابو طالب نے انکار کیا کہ میں اسے پروٹیکٹ کروں گا, یہ ہمارا بچہ ہے, ہمارے خاندان کا فرد ہے, ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. تو قریش نے کہا اچھا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے, اور 3 سال کا مقاطع کیا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا. بنو ہاشم کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر, ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ اور ادھر بھی پیرا ادھر بھی پیرا, اس کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا اور 3 سال تک بنو ہاشم محصور رہے. یہ شیب بنی ہاشم یا شیب ابی طالب کے نام سے یہ مقاطع مشہور ہے. ابو طالب جو کہ خاندان کے سربراہ تھے ان کے حوالے سے, اور چونکہ یہ خاندان بنو ہاشم تھا لہذا یہ 2 نسبتیں ہیں اس مقاطعے کی. وہاں سے باہر آتے ہی یعنی سن 1090 کے محرم میں واپسی ہوئی دوبارہ مکے میں, اور آتے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہوا. یہ 2 بڑے صدمے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لہذا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. پھر بنو ہاشم کا سربراہ ابو لہب بن گیا, اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ آپ کسی کی پناہ حاصل کرتے. مکے کے کچھ سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پناہ دے دو, انہوں نے انکار کر دیا. تو طائف جو تھا یہ مکے کا ٹوئن سٹی شمار ہوتا تھا, اگرچہ 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس لیے کہ مکے کے بہت سے سرداروں کی جائیدادیں وہاں پر تھیں. تو وہاں 3 بھائی تھے جو نسبت الشریف شمار ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ شاید وہ مجھے پناہ دے دیں وہاں گئے, لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ پناہ نہیں دی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے توہین آمیز انداز سے ٹریٹ کیا. ایک نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تم یتیم کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتا, تم ہی رہ گئے تھے, وہ فلاں سردار وہ فلاں سردار وہ فلاں سردار. دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میں بھی تم سچے نبی ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ تم جھوٹے ہو, معاذ اللہ اگر تم سچے ہو تو میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں تمہاری توہین نہ کر بیٹھوں, اور اگر تم جھوٹے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں معاذ اللہ ایک جھوٹے آدمی سے کلام کروں. اور تیسرے بھائی نے دھکے دے کے نکالا اور لڑکوں کو کہا کہ ذرا اس کو پتھر مارو, اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کو نشانہ بنا کر آپ پر پتھر پھینکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پنڈلی جو ہے یہ جسم کا اس اعتبار سے بہت سینسٹیو حصہ ہے کہ گھر میں چلتے ہوئے فرنیچر کے ساتھ ذرا ایک کونا جو ہے فرنیچر کا آپ کی پنڈلی سے ٹچ ہو جائے جان نکل جاتی ہے انسان کی. اور وہاں پتھروں کی بارش کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو نتیجہ کیا نکلا کہ درد سے تکلیف سے پلس خون بہہ جانے سے آپ پر خوشی طاری ہوئی. آپ بیٹھے تو 2 نوجوان آئے, انہیں بغلوں میں ہاتھ دے کے کھڑا کیا اور کہا جانی بیٹھو چلو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو اس وقت ساتھ تھے وہ آپ کو لے کر ایک باغ میں آئے. وہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا. وہاں آپ کو ذرا ہوش آیا ہے تو آپ نے وہ مشہور مناجات کی ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس, کہ اللہ میں تو اس سے شکوہ کرتا ہوں, وسائل کی کمی, قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو تنکا بھی حرکت نہیں کرتا. یعنی مانتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے, اور یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. توکل جب انسان میں جس قدر پیدا ہوتا ہے اس قدر انسان کا جو فکر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا اللہ کے کیے کے بغیر. اور آپ سیرت النبی کو دیکھیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کی سوان حیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس مقام پر پہنچایا اس مقام تک پہنچانے کے وہ جو سنگ ہائے میل تھے ان کو آپ نوٹ کریں کہ وہی کے جو سیٹ بیکس ہیں بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں, وہی اصل میں وہ سیڑھی کے سٹیپ تھے کہ جو ان کو اوپر اٹھا رہے تھے. اگر ان کے بھائیوں نے کنویں میں نہ پھینک دے تو کیا فلسطین کا ایک بچہ وہ مصر کا بڑا وزیر بن سکتا تھا؟ تو کیا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک طرف سے یہ سٹیپس تھے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا رہا تھا. پہلے کنویں میں پھینکوایا اور فلسطین کی چھوٹی سی بستی سے نکال کر ان کو مصر پہنچا دیا, اور پھر مصر میں ایک بہت بڑے وزیر کا غلام بنا دیا. اب وہاں جو واقعہ پیش آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, بظاہر جو ہے بڑا ہمدردی والا واقعہ آیا کہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہو بڑی زیادتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, اتنے نیک آدمی تھے, اتنے شریف آدمی تھے, لیکن وہ خاتون جو تھی وہ ان پر عاشق ہو گئی اور اس نے ان پر الزام لگایا جس کے نتیجے میں آپ جیل چلے گئے. اب غور سب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل میں بھیجا کیوں, یہ پھر وہ سیڑھی سٹیپ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں, پہلے وہ وزیر کے گھر میں تھے اور اب اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس پہنچانا چاہتا تھا, بادشاہ کا محسن بنا کر, غلام بنا کر نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے سٹیپس ہیں. تو اس کو اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوا ہے, لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا. آپ نے شکوہ کیا اپنے رب سے کہ یا اللہ تو نے مجھے کام بہت بڑا دے دیا لیکن اکارڈنگلی مجھے وسائل نہیں دیے, یعنی ضعف قوتی, قوت کی کمزوری, وقلت حیلتی اور وسائل کی کمی, وہ حوالے اللہ ناس اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بچانا چاہتا ان پتھروں سے تو کیا کوئی پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا تھا؟ ہرگز نہیں مار سکتا. اب وہاں سے جب واپس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جلد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے اور آپ کو تسلی دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جس کے لیے میں وہ انداز اختیار کیا کرتا ہوں بلا تشبیہ کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہوا باہر سے پٹ کر آئے اور اس کی ماں صرف کہہ دے میرا چاند, یوں ہاتھ پھیلا کے, تو بچے کے آنسو وہیں سوکھ جاتے ہیں اور وہ یوں یوں صاف کرنے لگتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زبان پر وہ شکوہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا کہ گھبرا مت, میں تیرے ساتھ ہوں. تو وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور پھر جلدی جلدی کام ہوئے ہیں, یعنی سن 1190 غالباً سال ہے معراج کا, اور اگر معراج کی تاریخ 27 رجب ہی ہے تو رجب تو جا رہا ہے, اس کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذی‌قعدہ اور پانچواں مہینہ ذی‌الحج کا ہے. مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی حج کے موسم میں, رات کے اندھیرے میں وہ ایمان لے آئے, اگلے سال 12 آئے, بیت عقبہ اولا ہوئی, ایک معلم ساتھ لے گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کا آج پھر ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور ایک سال کے بعد جب اگلے سال آئے تو 75 افراد, اور یہ 75 افراد جو تھے یہ ذہن میں رکھیے گا, پہلے کبھی میں نے ذکر نہیں کیا ان کا, کہ یہ 75 افراد جو تھے وہ جو سب لوگ مدینے سے آئے تھے حج کرنے کے لیے ان کے علاوہ تھے، یعنی عام جو سفر پر آ رہے تھے ان میں سے یہ 3 عورتیں اور 72 مرد تھے کہ جنہوں نے اسی سفر کے دوران، یعنی ایک سیکرٹ جو ہے وہ میٹھی پکائی تھی پنجابی کی زبان کے مطابق کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دیں گے. اس لیے کہ جب منا کے اندر یہ بیعت ہو گئی، بیعت اقبا ثانیہ، تو قریش مکہ نے باقاعدہ اسعد ابن عبادہ کے جو خزرج کے سردار تھے ان کو بلایا اور ان کی جواب طلبی کی کہ یہ رات کو کیا ہوا ہے، تم نے محمد کو پناہ دے دی ہے؟ حضرت اسعد ابن عبادہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی خبر نہیں ہے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اگلے سال، یعنی نبوت کے 13 سال حج کے موسم میں بیعت اقبا ثانیہ ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت قبول کی ہے اور 2 مہینے کے بعد، یعنی محرم سفر اور 3 مہینہ ربیع الاول ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر کی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا ہے، مواخات. اخن کہتے ہیں نا بھائی کو، مواخات بھائی چارہ، برادرہڈ. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے جو 3 بڑے قبیلے تھے مدینے میں آباد، بنو قینقا، بنو نذیر زاد کے ساتھ، اور بنو قریظہ، ان سے آپ نے معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے عنوان سے کہ ہم سب لوگ جو مکے میں رہتے ہیں وی شوڈ لیو پیسفلی، ہمیں آپس کے معاملات لڑ کر نہیں ٹیبل کے بیٹھتے ہوئے طے کرنے چاہیے. ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، لیکن ان کے جو باہمی جھگڑے ہوں گے وہ ٹیبل پہ حل نہ ہو سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس میں آخری ہوگا. اور یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اندر امن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر قدم نکالا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دستے بھیجے، صرف دستے نہیں باقاعدہ عام دستے بھیجے اور ان کو جھنڈا دے کر بھیجا. مقصد کیا تھا؟ قریش کو یہ بتانا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور میں تمہیں سیاسی اعتبار سے آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں. معاشی ناکہ بندی کیسے؟ کہ قریش کا اصل جو کاروبار تھا وہ کارگو کا کاروبار تھا، کہ یمن کے ساحل پر جو سامان اترتا تھا کشتیوں سے وہ زمینی راستے سے کراس کرتا ہوا پورے عربین پینسلا کو شام جاتا تھا، یعنی یورپ کی طرف جاتا تھا. اب چونکہ قریش کا قافلہ لٹتا نہیں تھا لہذا یہ گویا انشورنس بھی پرووائڈ کرتے تھے، لہذا گویا انہوں نے وہ سارا کارگو بزنس جو تھا وہ اس کو مینوپولائز کیا ہوا تھا، اس کی منوپلی جو تھی اس کی بنیاد پر ان کی ساری تھی. تو جنوب میں مکہ ہے، جنوب میں یمن ہے سب سے، پھر مکہ مکرمہ ہے، پھر مدینہ منورہ ہے، پھر آگے فردر شام میں چلے جائیں تو شام کی طرف کیا ہے، جنوب شمال کی طرف شام ہے. تو اب یہ قافلے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں پر اپنی پریزنس شو کر کے قریش کو تھریٹ کیا کہ دیکھو میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ. کسی قبیلے نے پسو پیش کی کہ نہیں آپ ہیں تو بڑے شریف آدمی، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوستی کی جائے، لیکن چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور قریش کو آفینڈ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشکش کی کہ پھر یہی معاہدہ کر لو میرے ساتھ کہ اگر میری اور قریش کی جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو. جن لوگوں کو انٹرنیشنل پولیٹکس سے کچھ ہے ذرا ٹچ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کتنا بڑا آفینس ہے کہ جب میرے اور قریش کے درمیان جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے. اب قریش بھی بے وقوف تو نہیں تھے. اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ جو قریش کا تھا اور جو اسی بنیاد پر کہ محمد کی یہ جرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے ترتیب دیا تھا کہ ہم اس کے سبق سکھائیں گے، ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا، اس کے لیے فنڈ ریز کیا اور یہ طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، لہذا آپ نے اس قافلے کا پیچھا کیا۔ اب یہ نوٹ کیجیے گا، یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اوور آل جو پلاننگ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مدینہ منورہ سے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، اور خود ہی کیا کیا، قافلے کو دو دن پہلے گزروا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پا نہیں سکے۔ اب آپ کے دل میں ڈالا کہ یہیں ٹھہر جاؤ اور واپسی پر اس کے ساتھ نپٹیں گے، اور ادھر اس کی خبر جو ہے وہ ابو سفیان جو اس قافلے کے سالار تھے ان کو بھی پہنچا دی، انہوں نے بھی میز کیے، بندوبست کیے، قریش کو پیغام دیا کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے کمک بھی منگوا لی، مزید تیر انداز بھی منگوا لیے، لیکن واپسی پر راستہ بھی بدل لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی کہ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک لشکر آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے اور ایک یہ قافلہ ہے جو واپس گزرے گا، تم جس پر بھی ہاتھ ڈالو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور فائنلی آپ نے ان کو آمادہ کیا کہ 1000 کے لشکر سے جنگ کریں گے، اس لیے کہ فتح کی خوشخبری ہو گئی ہے، تو کیوں نہ وڈا ہاتھ پر آ جائے، نہیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ بڑا ہاتھ ڈالیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور بدر کے میدان میں وہ جنگ ہوئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی نصرت، فرشتے اترے اس لیے کہ شیطان بھی وہاں ایک انسانی شکل میں موجود تھا یہ کہہ کر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اس نے دیکھے فرشتے اترتے ہوئے جو عام کافروں کو تو نظر نہیں آئے تھے، شیطان کو تو نظر آ گئے، وہ بھاگ گیا وہاں سے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب قریش کے 70 سردار مارے گئے، ان کے بڑے اہم آدمی، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ولید بن مغیرہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور نضر بن حارث مارا گیا، اور امیہ بن خلف مارا گیا، حضرت بلال کا جو آقا تھا جو ان پر تشدد کیا کرتا تھا، یعنی 70 سردار ان کے ڈھیر ہو گئے۔ اب ان کے اندر جو انتقام کی آگ تھی وہ بھڑک رہی تھی، لہذا اب سرداری جو تھی قریش کی ابو سفیان کے پاس آ گئی تھی، سارے بڑے بڑے سردار تو مارے گئے، تو ابو سفیان نے بڑی ہمت کر کے اور بڑی زوردار تیاری کر کے ایک ہی سال کے اندر 3000 کا لشکر تیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منور پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، جیسا کہ آپ کا دستور تھا، آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر کام کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، ہاں ایک ہی مسلمان سے کرو، اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، ہاں صرف ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حد درجے کا اعتماد ہے شیخین پر، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ بہرحال آپ نے مشورہ فرمایا، آپ کی رائے ذاتی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، چونکہ ہماری تعداد کم ہے، یعنی 10 بدس لڑائی میں ہمارا فگر کم ہوگا، تو آپ کا خیال ہوگا کہ اندر رہ کر اوپر سے بچے اور عورتیں پتھر برسائیں گے اور نیچے سے 10 بدس لڑائی ہوگی تو آسانی ہوگی۔ لیکن ادھر سے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہم چونکہ سنز آف دا سوائل ہیں، خزرجی تھا وہ سردار، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی، اور جب بھی باہر جا کر لڑے ہیں ہم نے شکست کھائی، لہذا اندر ہی لے کر لڑنا چاہیے۔ لیکن نوجوان صحابہ، خاص طور پر وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور بدریین کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے اگلے پچھلے، اور ان کے لیے تعریفی کلمات اتنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آئے کہ ان کے منہ میں مسی رال ٹپک رہی تھی کہ ہم بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل کریں، لہذا انہوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ ہم باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، ہمارا تو مقصد ہی شہادت حاصل کرنا ہے، تعداد کم ہے تو کیا ہے؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باہر نکل کر جا کے لڑنے کا فیصلہ فرمایا, اور آپ احد کے میدان میں پہلے پہنچے اور آپ نے اپنی پشت پر بڑے پہاڑ کو رکھا, اور یہ بڑی اہم اسٹریٹجک موو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس پہاڑ کے بعد ایک درہ تھا کہ جس میں سے گزر کر حملہ کیا جا سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک اچھا کمانڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آل اراؤنڈ دیکھتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے, یہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے, یہ ڈینجرس پوائنٹ ہے, اور اس کو کور کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو کور کرنے کے لیے جو چھوٹی پہاڑی تھی اس کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے, حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو امیر بنایا, اور ان کو یعنی 49 آدمی دیے کہ جو ان کے کمانڈ میں تھے تیر انداز, اور کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا, خواہ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے, ہم سب کے سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور پہلے ہی حلے میں قریش کو شکست فاش ہو گئی, ان کے پاؤں اکھڑ گئے, اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایمان لائے, اس لیے ہماری زبان پر ان کا نام ادب سے آتا ہے, لیکن اس وقت یاد رکھیے کہ قریش کے سردار تھے. انہوں نے بھی بڑی پکی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے, یعنی لوگوں کی غیرت بھی ساتھ ہو کہ اگر ہم ہار گئے تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی لونڈیاں بن جائیں گی اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی غلام بن جائیں گے. اور یہ بھی مقصد تھا کہ عورتیں جو ہیں ان کو غیرت دلائیں مردوں کو جب وہ بھاگنے لگیں تو. لیکن اس کے باوجود پہلے ہی حلے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. اچھا, ابو سفیان نے ایک اور بندوبست بھی کیا ہوا تھا کہ وہی وہ درہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا تھا, خالد بن ولید جو بعد میں ایمان لائے, اس وقت وہ بھی قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے, یہ بڑے ماہر جنگجو تھے, بڑے ماہر سپہ سالار تھے, جنہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف من سیوف اللہ کا خطاب پایا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. وہ بھی ایک علیحدہ جگہ پر کھڑے ہوئے تھے گھڑ سواروں کا دستہ لے کر, یعنی 200 گھڑ سوار تھے ان کے پاس, یعنی جنگ جو ہو رہی تھی وہ انفینٹری کی ہو رہی تھی, اور یہ ایک علیحدہ دستہ تھا جو مدد کے لیے تھا. اب جب فتح ہو گئی اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا, اوپر جو تیر انداز کھڑے تھے انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ جی بس اب چلے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو تم یہاں سے نہ ہلنا, اب تو فتح ہو گئی ہے اور جنگ ہی ختم ہو گئی ہے تو یہاں ٹھہرنے کا تک کیا ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو سبارڈینیٹ کمانڈر ہوتا ہے, سبارڈینیٹ آفیسر ہوتا ہے, تو چھوٹے جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں تو ہمیں چلتے ہوتے بڑا پھرنا. اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا, یعنی جو پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کیا ہوگا کہ کوئی کسی مینیجر کو اس کے سبارڈینیٹ سے کہیں گے میاں صاحب میں کیا سی تو ایم اے چودھری بنے آئے. اس طرح کی سچویشن وہاں پر پیدا ہوئی, اور 35 افراد یعنی 50 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اپنی ایک تعویل کر کے نیچے اتر آئے, جبکہ ان کے کمانڈر انہیں کہتے رہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ وٹ ایور از دا کیس تم یہاں سے نہ ہلنا, لیکن بہرحال 35 افراد نیچے آ گئے. اب خالد بن ولید نے نوٹ کیا کہ اب ان 50 میں سے 15 رہ گئے ہیں صرف, اور 15 کو ڈیل کرنا مشکل نہیں ہے. نیچے سے اگر 200 تیر انداز ہوں جو گھڑ سواری کرتے ہوئے تیر مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اوپر صرف 15 ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ 200 جو ہے وہ غالب آ جانے والے تھے. وہ 15 جو ہے وہ ان میں سے 14 شہید ہو گئے, ایک صرف بچ کر نیچے آئے کہ جنہوں نے آ کر بعد میں ساری خبر جو ہے بتائی, اور پیچھے سے حملہ کر دیا جبکہ مسلمان ریلیکس ہو چکے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت جمع کر رہے تھے. ایسی بھگدڑ مچی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تلوار کا ایک وار ہوا, اور آپ کی رخسار کی یہ ہڈی جو ہے یہ ٹوٹ گئی، آپ کے دو دندانے مبارک شہید ہو گئے، اور خون کا فوارہ چھوٹا چہرے مبارک سے، اور آپ کا پورا چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا، اور آپ غش کھا کے گر گئے، ڈائریکٹ بلیڈنگ ہوئی اور آپ گر گئے، اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب اس ساری سچویشن کو آپ ذہن میں رکھیں گے، یہ آیات پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے وہ آیات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک بات رہ گئی، عبداللہ ابن ابی جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں گے، تو اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ پتا وتا ہے کچھ نہیں، آ گئے ہیں اٹھ کے مکے سے اور خودکشی کرنے جا رہے ہیں، بتایا بھی تھا میں نے کہ جب بھی ہم نے باہر جا کر لڑائی کی ہے تو ہم نے فتح شکست کھائی ہے، تو ہم تو بھائی خودکشی کرنے کو تیار نہیں، اور ایسے انداز سے لابنگ کی کہ 300 افراد اس کے کہنے پر گھر سے نکل کر، یعنی راستے سے واپس آ گئے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو مرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری بات تو مانی نہیں گئی۔ اس کے بعد یہاں ذکر آئے گا دو اور قبیلوں کا، وہ بھی تھوڑے سے لڑکھڑائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے اور پھر یہ جنگ ہوئی۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو مومنوں کو تم لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہاں گفتگو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا تھا اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے بھی جانتا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہوں نے جی چھوڑنا چاہا، فشل کہتے ہیں نا ڈھیلے پڑ جانے کو، انہوں نے قصد کیا کہ وہ ہمت ہار جائیں، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی و سرپرست تھا۔ یہ دو قبیلے جو تھے یہ تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ فخر کیا کرتے تھے اس آیت کے حوالے سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ چیز واضح کر دی، کنفرم کر دیا کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، منافق نہیں ہیں، اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری تائید پر بھی مہر ثبت کر دی کہ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا، ان کا حامی و سرپرست تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد تو اس دن بھی کی تھی، بدر کے موقع پر بھی کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور یا بے سرو سامان تھے۔ قریش کے لشکر میں 100 گھوڑے تھے اس 1000 کی فوج میں، جبکہ یہاں صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور 7 صرف تلواریں تھیں، یعنی اتنی ڈسپیریٹی تھی اس کے اندر، اتنا فرق تھا دونوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود فرشتے نازل ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب یہ غزوہ بدر احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے بارے میں یہ بات تو یہ میں آپ کے ہوگی کہ قرآن مجید کی نزولی ترتیب اور ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ کی ترتیب ہے وہ اور ہے۔ اسی میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں ان میں جو طریقہ کار ہے ہسٹری کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی بات ہے وہ پہلے بات کی بات، اس کے بعد پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ قرآن مجید میں یہ ترتیب بھی نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کے سامنے وہ بالکل واضح طور پر بات آئے گی کہ غزوہ احد ایک ایونٹ ہے، اس کے آگے پھر چھوٹے چھوٹے کئی ایونٹس ہیں، بعد والا ایونٹ کئی دفعہ پہلے بیان ہو جاتا ہے اور پہلے والا ایونٹ جو ہے وہ بعد میں بیان ہوگا، بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس تقول للمومنین، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، این یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے جو پے بپے اتریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منزلین نازل کیے گئے، بلا ہاں ان تصویروں کو تب تک ہو، اگر تم ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اور کافر تم پر آئیں گے جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کرتے ہوئے، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان زدہ ہوں گے، نشان زدہ سے مراد کیا ہے، یہ اصل لفظ آتا ہے گھوڑوں کے لیے برینڈڈ ہارسز، یعنی کچھ گھوڑے ہوتے ہیں کہ جو مجرد سواری کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ گھوڑے وہ ہیں کہ جو لڑائی کے لیے ہوتے ہیں، تیز رفتار بھی ہوتے ہیں اور وہ چوکس بھی ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے ٹرینڈ کیے گئے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی نشان زدہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برانڈڈ فرشتے ہوں گے جو ایکسپرٹ ہوں گے تمہاری طرف سے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے جبکہ کافر تم پر دفعتن حملہ کر دیں گے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں سے مصومین کے جو نشان زدہ ہوں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ذریعہ بشارت خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل اطمینان پائیں، یہ جب آپ کو ری ایشورنس ہو جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کا مال جو ہے وہ بکے گا، بزنس کے اعتبار سے جب آپ کو ری ایشورنس ہو جاتی ہے کہ آپ کے آرڈرز جو ہیں وہ پہلے سے فرض کیجئے مل جائیں، اور پھر آپ جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ محنت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی مال تو سرٹنلی بکنے والا ہے، اور اگر خیال ہو کہ پتہ نہیں مال بکنا کہ نہیں بکنا، تو پھر کیا ہے اس میں انسان کی جو محنت ہوتی ہے اس میں ہاف ہارٹیڈنیس کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور اگر یقین ہو کہ مال بکنے والا ہے تو پھر جو ہے انسان ذرا ہول ہارٹیڈلی اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی یقین دہانی ہو گئی کہ میں 5000 فرشتے نازل کروں گا جو تمہاری مدد کریں گے، تو پھر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا پوری جان لڑا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو کسی اور کی نہیں ہے سوائے اس کی، سوائے اس مدد کے جو اللہ کے پاس سے آئے، وَمَن نَصْرُ، کوئی مدد نہیں، إِلَّا من عند اللہ، مگر اس مدد کے کہ جو اللہ کے پاس سے آئے، وہ اللہ کے جو آل مائٹی ہے، بالا دست ہے، حکمت والا ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، اس لیے کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کرے، وہ یکبتہم، اور انہیں ذلیل و مغلوب کرے، فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ اچھا یہاں ایک واقعہ پیش آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، اور جب آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ کی زبان مبارک پر ایک جملہ آیا، وہ جملہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے فلاح دے گا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ اب کمپیریزن دیکھیے کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین دن آیا، اور اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اجازت دیں تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان سرما بنا دیا جائے، پیس دیا جائے۔ آپ نے نہیں نہیں نہیں، کیا عجب کہ ان کی اولاد میں سے کچھ ایمان والے پیدا ہو جائیں، اور ہمارے لیے خاص بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرانے والے ہیں وہ اسی بنو ثقیف سے تھے، وہ قبیلہ کے جو طائف کے اندر آباد تھا۔ لیکن اس موقع پر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بھی پسند نہیں آیا۔ دیکھیے میں اور آپ، ہم کیا کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نوٹس لے تو شاید ہماری خوب کھچائی ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، فوراً قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، کسی معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی وہ بات کہ جو طائف میں کہی تھی یہاں تم نے وہ کیوں نہیں کہی؟ او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تمہارا کام ہے کہ تم میرا پیغام لے کر ہر شخص تک پہنچاتے رہو۔ اب کسی کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور موقع دینا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تم اسی پر چھوڑ دو اور خود اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرو۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ لیکن ظلم کی سزا اب دینی ہے، سال کے بعد دینی ہے، ان کو موقع دینا ہے توبہ کا، یا دیٹس اٹ، یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یعنی یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں کئی اصول اسالیب سے آیا ہے۔ کہیں فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ تو لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، وہ ظالم تو ہیں لیکن انہیں سزا دینی ہے یا انہیں توبہ کا موقع دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑ دو۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اب یہ مضمون بھی پہلی دفعہ نہیں آیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع کی آیات سے شروع ہوا تھا اسی انہی الفاظ سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ مغفرت جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ حق نہیں ہوتا کسی مجرم کا۔ ایک شخص نے جرم کیا ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو بخشا جائے، ہاں اس پر مہربانی ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے، ورنہ ظلم کی جرم کی سزا جو ہے وہ حق کیا ہے، سزا دی جائے، اور مہربانی کیا ہے، سزا کو معاف کر دیا جائے یا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تو یہ اختیار توبہ کا قبول کرنا یا سزا دینا، کچھ اور ٹائم دینا یا عذاب بھیجنا، یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے۔ اے نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے، ہمارے فیصلے ہمارے کام ہم پر چھوڑو، اور ہم نے تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ کام کرو۔ اس میں پھر وہی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، پھر یاد کرا رہا ہوں کہ جب پوتے کے سامنے دادا باپ کو ڈانٹ دیتا ہے تو پوتے کو بڑا اکورڈ لگتا ہے کہ لو جی میرے باپ کو ڈانٹ پڑ رہی، لیکن دادا کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ بیٹا ہوتا ہے اس کا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کوئی ذرا روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے،
تو ہمیں ذرا عجیب لگتا ہے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم زمین پر ہیں تو وہ اللہ کے رسول آسمان پر ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے،
اسی کے بندے ہیں، اسی کے مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی بھی ہے،
یعنی تادیبی کاروائی اسے کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تادیب کہتے ہیں ادب سکھانے کو. تادیبی کاروائی وہ کاروائی کی کسی کو مینٹ کرنے کے لیے یا درست کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اسے تادیبی کاروائی کہتے ہیں.
اور ہر استاد جو ہے وہ اپنے بچے کی سرزنش کرتا ہے، ہر والد جو ہے وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے پیار بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، غلطی پر ٹوکتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مربی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی تھا، مالک بھی تھا، مربی بھی تھا. تو اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک زبان سے چھوٹا سا جملہ بھی نکل جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس پر بھی ٹوکتا ہے اور مجھے آپ کو کہتا جاؤ دفاع ہو جاؤ. تو واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات بذکر الحکیم.
يا حامل القرآن